السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے 11ویں عام انتخابات کے لیے جاری انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور ایک روز کے وقفے کے بعد بدھ کو ملک بھر میں قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پاکستان کی فوج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے فوج کی خفیہ ایجنسی ISI پر لگائے جانے والے الزامات پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق جج کے خلاف ایکشن لینے کی درخواست کی ہے۔ اور پاکستان کے خفیہ ادارے ISI پر سیاست اور عدلیہ میں مداخلت کے الزامات عائد کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں جو حقائق بیان کیے اس پر کمیشن بنائے جائیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر حسن روحانی کو متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو کبھی دھمکی نہ دیں۔ اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی اس تقریر کے بعد جس میں انہوں نے ایرانی لیڈروں پر تنقید کی تھی، صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا جو اتوار کو دیر گئے پوسٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر روحانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کبھی بھی امریکہ کو دھمکی نہ دیں۔ اور امریکہ کے قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے وائٹ ہاؤس کی خبر پر جو ناموزوں تبصرہ کیا، اس کا مقصد صدر ٹرمپ کی بے حرمتی کرنا نہیں تھا۔ کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شام نے اسرائیل کی طرف سے سینکڑوں وائٹ ہیلمٹ امدادی رضاکاروں کے انخلا کی پرزور مذمت کی ہے اور اسے مجرمانہ کاروائی قرار دیا ہے۔ یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شہ سرخیوں میں بتایا تھا کہ پاکستان نے 25 جولائی کو ہونے والے 11ویں عام انتخابات کے لیے جاری انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور ایک روز کے وقفے کے بعد بدھ کو ملک بھر میں قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پاکستان نے بدھ کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے کم از کم 18 مذہبی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے ہیں۔ یہ جماعتیں کس قدر کامیابی حاصل کر پائیں گی، کیا یہ ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچائیں گی، اس بارے میں رائے کے ساتھ کچھ لوگوں کے تبصرے۔
پچھلے 5-6 مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم پاکستان کے الیکشنز میں جا رہے ہیں، اور بہت اچھا رسپانس ہے۔ لوگ پاکستان کے اندر، یہ جتنی پرانی روایتی سیاسی جماعتیں، ان سے مایوس ہیں۔ کسی نے ڈلیور نہیں کیا، کسی نے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اور جو تقریباً پاکستان کا 98% ہے، ان کے لیے کسی نے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔
ایک اور رائے،
بہت سارے ماڈل موجود ہیں دنیا میں ڈی ریڈیکلائزیشن کے، ابھی تک ایسا کوئی تاثر نہیں مل رہا کہ یہاں پہ کوئی ان کی ریہیبلیٹیشن کا ڈی ریڈیکلائزیشن ہے۔ پوری دنیا کو بھی اور ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کی ایک ایکسپینشن ہو رہی۔
پاکستان کی فوج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے فوج کی خفیہ ایجنسی ISI پر لگائے جانے والے الزامات پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلقہ جج کے خلاف ایکشن لینے کی درخواست کی ہے۔ پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی طرف سے اتوار کو ٹویٹر پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے ریاستی اداروں بشمول معزز عدلیہ اور ملک کے سب سے بڑے انٹیلیجنس ادارے پر سنگین الزامات کا عائد کیے۔ بیان کے مطابق ریاستی اداروں کا احترام اور وقار یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ اس ضمن میں ان الزامات کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کے مطابق ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس سے پہلے پاکستان کے خفیہ ادارے ISI پر سیاست اور عدلیہ میں مداخلت کے الزامات عائد کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار کو خط لکھا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے راولپنڈی بار سے خطاب میں جو حقائق بیان کیے اس پر کمیشن بنایا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کو جو خط ارسال کیا اس کے متن میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بغیر خوف کے موجودہ صورتحال پر حقائق بیان کیے ہیں۔ اتوار کو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جسٹس صدیقی کی تقریر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے ایک جج کا بیان پڑھا جس پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدلیہ کے سربراہ کے طور پر یقین دلاتے ہیں کہ عدالتوں پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر حسن روحانی کو متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو کبھی دھمکی نہ دیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی اس تقریر کے فوراً بعد جس میں انہوں نے ایرانی لیڈروں پر تنقید کی تھی، صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان دیا جو اتوار کو دیر گئے پوسٹ کیا گیا۔ انہوں نے صدر روحانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کبھی بھی امریکہ کو دھمکی نہ دیں، وگرنہ آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے جو تاریخ میں اس سے پہلے کچھ نے بھگتے ہیں۔ ہم اب وہ ملک نہیں رہے ہیں جو آپ کے تشدد اور موت جیسے پاگلپن کے الفاظ پر خاموش رہے گا، احتیاط برتیں۔ وہ بظاہر صدر روحانی کی ٹرمپ کو دھمکی کا جواب دے رہے تھے کہ شیر کی دم سے نہ کھیلو ورنہ تمہیں افسوس ہوگا۔ اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ ایران کی حکومت اپنے عوام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی ہے اور امریکہ ایران کی حکومت کو عالم ترین سطح پر نشانہ بنانے سے خائف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایرانی حکومت کے دولت کمانے اور اسے منتقل کرنے کی صلاحیت گھٹانے کے لیے اس پر انتہائی دباؤ ڈالیں، اور ہم ایسا کریں گے۔ اس مہم کا بنیادی نقطہ ایران کے بینکاری نظام اور توانائی کے شعبوں پر دوبارہ پابندیاں نافذ کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ کئی ہفتوں میں بیان کر چکے ہیں، ہماری توجہ ان ملکوں کے ساتھ کام کرنے پر ہے جو ایران سے تیل درآمد کرتے ہیں، اور ہم 4 نومبر تک اس تجارت کو صفر تک لانا چاہتے ہیں۔ یہ تھے مائک پومپیو کے الفاظ۔ جب وہ ایران میں اظہار کی آزادی نہ ہونے کی بات کر رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ مائک پومپیو خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہاں ایران میں اظہار کی اتنی آزادی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وائس آف امریکہ کی بیرون ملک نشریات کا منتظم ادارہ براڈ کاسٹنگ بورڈ آف نشریات کو ایران تک وسیع کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارا براڈ کاسٹنگ ادارہ بورڈ آف گورنرز نئے اقدامات کر رہا ہے تاکہ انٹرنیٹ سینسرشپ کے شکار ایرانیوں تک درست معلومات کی رسائی ممکن بنائی جائے۔ اور امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹن کی وائٹ ہاؤس کی خبر پر جو ناموزوں تبصرہ کیا اس کا مقصد صدر ٹرمپ کی بے حرمتی کرنا نہیں تھا۔ کوٹس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ میں نے انٹرویو کے دوران ایک بریکنگ نیوز پر جو تبصرہ کیا اس پر کچھ خبروں میں میرے ارادے کو غلط رنگ دیا گیا۔ میں نے اعتراف کیا تھا کہ میرا رد عمل مناسب نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر صدر ٹرمپ کے اقدام کی توہین نہیں تھا۔ ایسپن انسٹیٹیوٹ میں ایم ایس این بی سی کی اینکر اینڈریا مچل کے ساتھ انٹرویو کے دوران جب انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ پوٹین کو وائٹ ہاؤس سے مدعو کیا گیا ہے تو ڈین کوٹس کا کہنا تھا کہ کیا ولادیمیر پوٹین آ رہے ہیں؟ کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ یہ بڑی خصوصی بات ہوگی۔ ایک بیان میں انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کوٹس نے کہا کہ وہ اور تمام انٹیلیجنس ادارے پابند ہیں کہ صدر ان کوششوں کو ہر ممکن اطلاع دیں اور انہیں مطلع رکھیں جو وہ امریکہ کے آنے والے انتخابات میں روسی مداخلت کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی، ویب سائٹ اور ریڈیو پر۔ ابھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018، اس موقع پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خصوصی نشریات سنیے۔ 25 اور 26 جولائی کو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک
سنیے ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور انتخابی نتائج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست۔ پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد آنے والی نئی حکومت کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، اس کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے محمد جلیل نے اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کو حالیہ سالوں میں توانائی کی کمی اور دہشت گردی سمیت کئی طرح کے چیلنجوں کا سامنا رہا ہے، اور گزشتہ حکومت نے اگرچہ ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے، تاہم اس کے باوجود ملک کو اس وقت معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے مسائل کا سامنا ہے جن سے نمٹنا آئندہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار اور ایف سی کالج لاہور میں شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے بعد قائم ہونے والی حکومت کو مختلف نوعیت کے چیلنج درپیش ہوں گے جن سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ملکی معیشت کو درپیش مشکلات سے نمٹنا ہوگا۔
فائنینشیل کی اگر میں صرف بات کروں تو فائنینشیل ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ بہت ہی برے حالات ہیں، اور جب آپ اتنے برے حالات ہو جاتے ہیں تو آپ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ غیر ملکی اداروں سے پھر سے قرضہ لینا، کیونکہ سارے قرضے کے اوپر اکانومی چل رہی ہے، تو اس سے پھر آپ کی اپنی جو سوورینٹی ہے اور ڈیسیژن میکنگ وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ کہیں آپ کو پھر عنصر نظر آتا ہے ڈکٹیشن کا بھی بہت سارا، اس لیے اپنی اکانومی کو کریکٹ کرنا جو کہ آسان کام نہیں ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ حکومت کے لیے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کے چیلنج سے بھی نمٹنا ہوگا۔
ایگریکلچر جو بیک بون ہوتی تھی پاکستان کی زمانے میں اکانومی کی، اور اس کے اوپر ہی باقی اسٹرکچر کھڑے ہوئے تھے، وہ پہلی دفعہ پچھلے سال مائنس کی ہے پروڈکشن۔ پانی کا بحران ہمارے سامنے ہے، کوئی انہوں نے ڈیم کی طرف توجہ نہیں دی، کچھ نہیں کیا، یہ حالت ہو گئی ہے کہ چیخ چیخ کے بین الاقوامی ادارے بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا اور کچھ سالی ہو جائے گی۔ یہ بہت سے مسائل ہیں جو کہ امیڈیٹ اٹینشن چاہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ انتظار کریں اور پھر آپ آگے چل کے دیکھیں۔
دوسری طرف سیاسی اور سماجی امور کے تجزیہ کار ایزڈ ہلالی کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے گورننس کو بہتر کرنا ضروری ہے۔
ڈومیسٹک چیلنجز اپنی جگہ ہوں گے اور ان کو ایک بل کے ساتھ ہی حل کرنا ہوگا، اور اس کے بغیر جو ہے چیزیں سالو نہیں ہوں گی، نہیں تو ہماری قوم اس وقت جو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستانی نیشن، وہ شارٹ ٹیمپر ہو چکی ہے، یکدم چیزوں کا حل چاہتے ہیں، یکدم آؤٹ کم کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہر گورنمنٹ جو بھی آئے گی، چاہے وہ ایک پارٹی کی ہو یا ملٹی پارٹیز کی ہو، ان کے لیے چیلنجز بڑے ملٹی ڈائمینشنل ہوں گے۔
ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ انہیں روزگار فراہم کرنا آئندہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اگرچہ ملک کی تمام بڑی جماعتوں کی طرف سے جاری کردہ انتخابی منشور میں ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامی اداروں میں دورس اصلاحات وضع کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال لاکھوں بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنے کے وعدے بھی شامل ہیں، تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آئندہ حکومت کے لیے اولین ترجیح ملکی معیشت کو بہتر کرنا ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں بدھ کے روز ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے کم از کم 18 مذہبی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے ہیں۔ یہ جماعتیں کس قدر کامیابی حاصل کر پائیں گی، کیا یہ ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچائیں گی؟ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے یہ سوالات کیے۔
سیاسی تجزیہ کار اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتیں، لیکن 2002 کے انتخابات میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل نے نہ صرف خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی بلکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی اسی کا تھا۔ ایک عرصے کے بعد یہ اتحاد دوبارہ زندہ ہوا اور اس بار الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، لیکن کیا اسے 2002 جیسی کامیابی ملے گی؟ مذہبی حلقوں سے باخبر سینئر صحافی سبوخ سید کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس بار ایم ایم اے کے ووٹ کاٹنے والی کئی جماعتیں میدان میں موجود ہیں، جن میں خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک، حافظ سعید کی حمایت یافتہ اللہ اکبر تحریک اور اہل سنت والجماعت کا نیا ورژن راہ حق پارٹی شامل ہیں۔
18 کی کئی مذہبی جماعتیں ہیں جن کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کا جو مذہبی ووٹ بینک ہے اسی کو توڑیں گی, اور وہ ٹھیک ہے مسلم لیگ ان کو بھی نقصان پہنچائیں گی, تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچائیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کا جو مذہبی ووٹ بینک ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے کچھ سیٹیں نکال لیتی تھی تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گی. لبیک یا رسول اللہ والے, ان کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا جوش اور جتنا ولولہ ان کے جلسوں میں نظر آ رہا ہے وہ باقی مجھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جلسوں میں اس طرح نظر نہیں آ رہا. اور بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور بہت ڈھیر لوگ ہوتے ہیں, رات کو تین تین چار چار بجے تک ان کے جلسے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور لازمی ہے کہ وہ نیا فنامنا ہے. اور ایک پھانسی کے واقعے نے اس جماعت کو جنم دیا, ممتاز قادری کا واقعہ کرنا ہوتا تو شاید جماعت وجود میں نہ ہوتی, اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان میں بریلی مکتب فکر کو ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ نظر آیا.
بیرون ملک پاکستان کی شدت پسند جماعتوں کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے. حال ہی میں عالمی مالیاتی ٹاسک فورس نے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا ہے. ترقی پسند دانشوروں کا خیال ہے کہ شدت پسند جماعتیں اگر اسمبلیوں میں پہنچ گئیں تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا تاثر مزید خراب ہوگا, لیکن ایم ایم اے کے رہنما لیاقت بلوچ ایسا نہیں سمجھتے.
اگر ہمارے ملک کا قانون سٹیٹ آف لا جو ہے وہ اگر کسی کو غیر قانونی قرار دیتا ہے, کل عدم قرار دیتا ہے, تو اس کے مطابق عمل ہوگا. اگر ہماری عدالت, ہمارا قانون کسی کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرے اور اس کے بیسک رائٹس کے بارے میں کوئی چیز ایشو نہ کرے, تو بلا وجہ باہر کے ایک دباؤ پر تو اپنے ملک کے اندر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے.
سینئر تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے منصوبہ سازوں میں ایک سوچ یہ ہے کہ شدت پسند جماعتوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے انہیں انتخابات میں شریک کیا جائے, لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے کے بعد شدت پسندی کی سوچ سے کتنی دور جاتی ہیں.
دیکھیں, ایک پاکستان میں بھی ایک سوچ موجود ہے, ہمارے میرے خیال ہے منصوبہ سازوں میں بھی سوچ موجود ہے, اور شاید وہ اس کو انٹرنیشنلی بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے کہ یہ جو لوگ جو جن کا ماضی میں ایک شدت پسند موقع کے اسٹینڈ رہا ہے, ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے, ان کو مرج کیا جائے, اور ان کا پچھلے اپنے ماضی سے ان کو بالکل کاٹ دیا جائے اور لگ کر دیا جائے, اور وہ اس قسم کی خطرہ نہ بنے یا ان کی پوٹینشیل دہشت گردی کے والے سے پوٹینشیل بھی ختم ہو جائے. اب یہ پوری کتنی ایک انٹرنیشنلی بائی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے, اور یہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا جو پچھلی تنظیم سیٹ اپ سے کتنے کی مختلف ہو چکی ہے, کتنا دور جا چکی ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکیں گی, لیکن بڑی پارٹیوں کے ووٹوں کو نقصان پہنچا کر نتائج میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دہشت گردی میں ماخوذ کچھ کلدم گروپ اور افراد پاکستان کی انتخابی مہم میں کھلم کھلا حصہ لے رہے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ایک مرتبہ پھر عبدالعلیم خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. دونوں میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے. لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 129 سے پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر عبدالعلیم خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے درمیان مقابلہ ہوگا. اس سے قبل دونوں رہنما این اے 120 کے ضمنی انتخابات میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہ چکے ہیں, جس میں ایاز صادق نے عبدالعلیم خان کو 2200 ووٹوں سے شکست دی تھی. حلقے میں اپنی انتخابی مہم چلاتے ہوئے عبدالعلیم خان نے کہا کہ اس بار ان کی جماعت بہتر حکمت عملی کے تحت الیکشن لڑ رہی ہے, جس سے امید ہے کہ نتائج ماضی کی بہتر ہوں گے.
2013 اور 2018 میں فرق یہ ہے کہ اس وقت جو ڈبے تھے ان کا نگران کوئی اور تھا, اس دفعہ ڈبوں کا نگران علیم خان ہے. میں سنبھال کے دکھاؤں گا, مجھے ڈبے سنبھالنے بھی آتے ہیں اور بندے سیدھے کرنے بھی آتے ہیں, اور میں کر کے بتاؤں گا تمہیں انشاءاللہ.
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق حلقے کی عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی جماعت نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا ہے, لہذا اس بار بھی وہ صرف انہیں ہی ووٹ دیں. ایاز صادق سمجھتے ہیں کہ ان کا اصل مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے.
میں 129 سے نہیں جاؤں گا. میرے خلاف جو امیدوار ہے وہ کہتا ہے میں 133 میں جاؤں گا. او بھائی, میں تمہارے پیچھے آیا ہوں, مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی, میں تمہارے نہیں عمران خان کے پیچھے آیا تھا.
हलके में वोटर्स की कुल तादाद 391,860 है, जिनमें मर्द वोटर्स 215,516 और खवातीन वोटर्स 176,344 हैं। हलके में 803 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 455 पोलिंग बूथ मर्दों के लिए जबकि 348 पोलिंग बूथ खवातीन के होंगे। हलका एन 129 में मियो गार्डन, मियां मीर पिंड, जिमखाना, मुगलपुरा, ड्राईपोर्ट, शामी रोड, लालपुल, ताजबाग, सदर कैंट और गाजियाबाद के इलाके शामिल हैं। हल्के की मजमुई आबादी 7,62,811 है। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू, लाहौर।
دہشت گردی میں ماخوذ کچھ کالعدم گروپ اور افراد پاکستان کی انتخابی مہم میں کھلم کھلا حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی انتخابی سرگرمیوں پر ملک کی ممتاز سیاسی جماعتوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیال میں ان میں سے چند امیدوار منتخب بھی ہو سکتے ہیں۔ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے اس پہلو کی روداد اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار عائشہ تنظیم کی اس رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
اسلام آباد کی ایک سیاسی ریلی میں حافظ سعید پرجوش انداز میں شریک تھے۔ حافظ سعید کو اقوام متحدہ اور امریکہ نے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کیا اور اب یہ اللہ اکبر تحریک کے نام سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ اس گروپ کے امیدوار حافظ سعید کی تصاویر کو نمایاں طور پر اپنی مہم میں استعمال کر رہے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے اس گروپ کے تقریباً 250 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ اسی پارٹی کے ایک امیدوار چودھری سعید گجر کا کہنا ہے،
پچھلے 5-6 مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم پاکستان کے الیکشنز میں جا رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے۔ لوگ پاکستان کے اندر یہ جتنی پرانی روایتی سیاسی جماعتیں ان سے مایوس ہیں، کسی نے ڈلیور نہیں کیا، کسی نے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اور جو تقریباً پاکستان کا 98% ہے ان کے لیے کسی نے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔
ایک اور کالعدم فرقہ پرست گروپ کا نام ASWJ ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے شیعہ کمیونٹی کے ہزاروں لوگوں کو قتل کروانے کی سازش کی اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئے نام سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس پارٹی کے رہنما کا نام محمد احمد لدھیانوی ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ان گروپس کو مرکزی سیاسی دھارے میں لانا چاہتے ہیں تاکہ عسکریت پسندی کے خطرے کو ٹالا جا سکے، مگر بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس طرح پاکستان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پیس اسٹڈیز کے عامر رانا کہتے ہیں،
بہت سارے ماڈل موجود ہیں دنیا میں ڈی ریڈیکلائزیشن کے، ابھی تک ایسا کوئی تاثر نہیں مل رہا کہ یہاں پہ کوئی ان کی ریہیبلیٹیشن کا ڈی ریڈیکلائزیشن ہے۔ پوری دنیا کو بھی اور ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کی ایک ایکسپینشن ہو رہی ہے۔
پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اس رجحان پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ سینٹ کے حالیہ اجلاس میں بہت سے اراکین نے الیکشن کمیشن کو متنبع کیا ہے کہ وہ ان انتخابات میں ایسے امیدواروں کو حصہ لینے سے روکیں۔ فی الحال الیکشن کمیشن نے 3 امیدواروں کو نوٹس بھیجا ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں سے اپنے وینا رابطوں کی وضاحت کریں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات
25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔
ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست۔
پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور
انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
شام نے اسرائیل کی طرف سے سینکڑوں وائٹ ہیلمٹ امدادی رضاکاروں کے انخلا کی مذمت کی ہے اور اسے مجرمانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا نے پیر کے روز وزارت خارجہ کے ذرائع کا حوالہ دیا کہ شامی سول ڈیفنس یا وائٹ ہیلمٹس کے رضاکاروں کی ہفتے کی رات کی کارروائی حقیقی نوعیت کی تھی۔ اسرائیل کے دفاعی فورسز نے ان امدادی کارکنوں کو شہریوں کی حیثیت سے شناخت کیا اور کہا کہ انہیں جنوبی شام میں جنگ کے علاقے سے اس لیے فوری طور پر نکالا گیا کیونکہ ان کی جانوں کا خطرہ تھا۔ انہیں بسوں کے قافلے میں اسرائیلی پولیس اور اقوام متحدہ کی گاڑیوں کی حفاظت میں اردن لے جایا گیا ہے۔ اسرائیل نے یہ کارروائی امریکہ، کینیڈا اور یورپی ملکوں کی درخواست پر کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شام کے جنگ زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے شہریوں کے محفوظ انخلا کے سلسلے میں امریکہ نے بھی مدد فراہم کی۔ تاہم شام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ ان باغیوں کی امداد کر رہا تھا جو شام کی حکومت کے خلاف جنگ آزما ہیں. ان میں سے بیشتر شہری دفاع کے رضاکار تھے اور یہ سروں پر سفید ہیلمٹس پہنتے ہیں. شام کی پارلیمنٹ کے رکن خالد عبود کہتے ہیں یہ نام نہاد وائٹ ہیلمٹس گروپ ان فریقوں کی مدد کرتا تھا جو جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب چونکہ انہیں شکست ہو گئی ہے لہذا یہ بھاگ رہے ہیں. اس سے شام کی سرکاری فوجوں کی کامیابی کا بھی پتہ چلتا ہے. دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان لوگوں کے انخلا کے لیے کارروائی کا حکم دیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے شام میں ایران کی فوجی موجودگی کو روکنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. ہم جنوب میں بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. اختتام ہفتہ ہم نے حماس کے خلاف زبردست فوجی کارروائی کی اور آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے. نتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام میں اپنے قدم اس لیے جمع رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکے. اس طرح وہ غازہ کی پٹی پر بھی حماس کی فوجی مدد کر رہا ہے. تہران نے تردید کی ہے کہ اس کے شام میں فوجی اڈے قائم ہیں. اسرائیل میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تجزیہ کار یاکوب لیپن بینجن سعادت کہتے ہیں
ایران is going to be taking advantage of the fact that its side, so to speak, won to try and entrench itself in Syria just as it's doing in Iraq.
میرے خیال میں ایران موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جس طرح اس نے عراق، لبنان، یمن اور دوسری جگہوں پر کیا. اسی طرح وہ شام میں بھی کر رہا ہے. میرے خیال میں شام ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کوئی پیش گوئی ممکن نہیں ہے. وہاں کے حالات دیگرگو ہیں. وہاں اقلیتی فرقے کی حکومت ہے جنہیں بیرون ملک سے ہر طرح کی حمایت حاصل ہے اور یہ اکثریتی آبادی کو دبا رہی ہے اور ان پر مظالم ڈھا رہی ہے. 8 سال سے جاری شام میں خانہ جنگی کے دوران یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل نے شام کے اندر کارروائی کر کے ان شہری رضاکاروں کے محفوظ انخلا میں مدد دی ہے. اب ان لوگوں کو عارضی طور پر اردن لے جایا گیا ہے اور بعد میں انہیں امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ وغیرہ میں آباد کیا جائے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. فائرنگ کرنے والا شخص بھی پولیس کی جوابی فائرنگ میں مارا گیا. ٹورانٹو پولیس کے سربراہ مارک ساؤنڈرز کا کہنا تھا وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اندازاً 14 افراد فائرنگ کا شکار ہوئے. ان میں سے ایک مبینہ مشتبہ حملہ آور ہے. باقی 14 گولیوں کا شکار ہونے والے 2 افراد اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. دماغ میں مہلک رسولیوں کے علاج میں چونکا دینے والی نئی پیش رفت ہوئی. ڈاکٹروں نے دماغ کے کینسر میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے پولیو وائرس میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے استعمال کیا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق اس کے نتائج اب تک حوصلہ افزا ہیں. اسٹیفنی ہاپر معمول کے نیورولوجیکل یا اعصابی ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں. تشخیص کے مطابق انہیں گلیوبلاسٹوما ہو گیا تھا جو دماغی کینسر کی ایک جارحانہ قسم ہے. 8 سال پہلے ڈاکٹروں نے اس رسولی کو نکال دیا تھا لیکن 2 سال کے بعد یہ پھر پیدا ہو گئی. گلیوبلاسٹوما میں مبتلا مریضوں میں زندگی کی شرح کم ہے. بہت زیادہ وقت ملے تو تشخیص کے بعد 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتا. ہاپر نے ایک تجرباتی جائزے یا اسٹڈی میں شرکت کی جس میں ڈیوک کینسر انسٹیٹیوٹ نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ وائرس تیار کیا ہے. تبدیل شدہ اس وائرس سے فالج نہیں ہوتا لیکن رسولی سکڑ جاتی ہے. لیبارٹری کے تجربے سے پتا چلا کہ اس علاج کے نتیجے میں ان مریضوں کی زندگی لمبی ہو گئی جن کو گلیوبلاسٹوما دوبارہ ہو گیا تھا. 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح 21% تھی جبکہ اس مرض کے ساتھ معمول کا علاج کرنے والے مریضوں کے 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح محض 4% تھی. محققین چاہتے تھے کہ ڈیڈ پولیو وائرس کے نتیجے میں مدافعتی نظام کا طاقتور رد عمل سامنے آئے لیکن اس کے ساتھ پولیو کا عارضہ لاحق نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے وائرس میں تبدیلی کر دی. ڈاکٹر ڈیرل بگنر اس اسٹڈی کے سینئر آتھر ہیں. ڈاکٹر بگنر کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا، سادہ طور پر آپ اس طرح سے سمجھیے کہ تبدیلی کا مقصد وائرس کی اس صلاحیت کو ختم کرنا تھا جو وائرس کا مرض پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے درکار نتیجہ سامنے آیا کہ اس میں سرطانی خلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت باقی رہی۔ ڈاکٹروں نے تبدیل شدہ وائرس کو براہ راست دماغ میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ان 5 مریضوں پر یہ علاج آزمایا جن کا کینسر دوبارہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بگنر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا ہم نے لمبے عرصے تک علاج کیا اور ان کی جانچ کرتے رہے، انہوں نے دوسری مرتبہ اس علاج کے خاطر خواہ نتائج پیدا کیے۔ یہ طریقہ کار ابھی تجرباتی سطح پر ہے، لیکن نتائج اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ ڈاکٹروں نے دوسرے مشاہدے اور تجربے کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ پولیو وائرس کو کیمو تھراپی کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ مزید بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ جہاں تک سٹیفن ہاپر کا تعلق ہے، ان کی رسولی بدستور سکڑ رہی ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے 11ویں عام انتخابات کے لیے جاری انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور ایک روز کے وقفے کے بعد بدھ کو ملک بھر میں قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی مہم کے آخری روز ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، اور مختلف حلقوں میں امیدوار اور سیاسی جماعتوں کے قائدین جلسوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن کے دن ملک بھر میں موسم کیسا رہے گا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک رپورٹ۔
محکمہ موسمیات کی طرف سے پاکستان کے بعض علاقوں میں آئندہ 4 روز کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب 2 روز کے بعد ملک میں عام انتخابات منعقد ہوں گے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان بارشوں کی وجہ سے 25 جولائی کے عام انتخابات کے موقع پر ووٹنگ کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
پنجاب کے اکثر شہروں میں بارش کے امکانات ہیں، اور خاص طور پہ گوجرانوالہ ڈویژن جس میں گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، سایہ عالمگیر اور اس کے ساتھ ساتھ شیخوپورہ لاہور کے اضلاع شامل ہیں، یہاں پہ بارش ہوگی، اور یہ بارش جو ہے بعض اوقات انتخابی عمل میں بھی رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ باقی کچھ آئسولیٹڈ رین چند مقامات پہ بارش کے امکانات ہیں، اور وہ صبح کے وقت، اور شام کے وقت شدید حبس ہوگا، کیونکہ بارش رک جائے گی تو اس کے بعد جب گرمی پڑے گی تو حبس کی کیفیت ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ 4 روز کے دوران ہونے والی متوقع بارشوں کی وجہ سے ملک کے بعض پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب آنے کا بھی خدشہ موجود ہے۔
اسی طرح سے جو اگلے 2 دن ہیں اس میں خیبر پختونخوا کے جو نیم پہاڑی علاقے ہیں جس میں مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن کے اکثر علاقے شامل ہیں، یہاں پہ تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے پھر فلیش فلڈنگ ان علاقوں میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے، مگر ابھی دریاؤں میں کوئی طغیانی آنے کے خدشات نہیں ہیں، کیونکہ کیچمنٹ ایریاز میں بارش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس لیے نہ تو دریائے جہلم، دریائے چناب اور نہ ہی دریائے سندھ میں کوئی طغیانی کے چانسز ہیں۔
پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے عام انتخابات کے موقع پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے انتخابی عمل کے متاثر ہونے کے خدشے کے رد عمل میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کسی بھی علاقے میں انتخابات کو ملتوی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔
وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو منظور ہوا تھا اس کی سیکشن جو ہے نا 73 ہے، اس میں 73 کا بڑا ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اسے نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے اگر کسی ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ الیکشن پوسٹ ہو سکتا ہے۔ پھر نیچے جا کے ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر بھی ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس پوسٹ پون کر سکتا ہے۔ اگر پورے مجموعی طور پر واقعہ ہو جائے، مثلا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی بارشیں ہو جائے، تو پھر الیکشن پاکستان آج خود بھی نوٹس لے کر اس کو ڈیٹ بھی ٹائم بھی بڑھا سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔
پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری رہنے والی انتخابی مہم میں مختلف جماعتیں اور ان کے امیدوار سرگرم رہے، تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ جون اور جولائی کے مہینے پاکستان میں گرم ترین ہوتے ہیں، اس لیے موسم کی حدت کی وجہ سے بعض امیدواروں کے لیے اپنی مہم مؤثر انداز میں جاری رکھنا ایک چیلنج تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد۔
الیکشن 2018، وائس آف امریکہ اردو سروس کی خصوصی لائیو نشریات 25 اور 26 جولائی کو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے اور تجزیے، پروجیکشنز اور نتائج سننے کے لیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آئیے یا ہمارے ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر حسن روحانی کو متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو کبھی دھمکی نہ دیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس تقریر کے فوراً بعد جس میں انہوں نے ایرانی لیڈروں پر تنقید کی تھی، صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان دیا جو اتوار کو دیر گئے پوسٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ ایران کی حکومت اپنے عوام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی ہے۔ اتوار کو کیلیفورنیا میں رونلڈ ریگن صدارتی لائبریری میں ایران سے متعلق امریکی پالیسی پر خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے امریکہ کے تمام اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ ایرانی حکومت پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے پیرس یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد اور یہاں واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل میں ساؤتھ اینڈ ایشیا کے ڈائریکٹر گوپال سوامی سے گفتگو کی ہے۔ ان کی رپورٹ۔
پیرس یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مابین الفاظ کی یہ نئی جنگ ایسے وقت میں شروع ہوئی ہے جب امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کو تنقید کا سامنا ہے۔
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر مختلف طرف سے کافی زیادہ تنقید کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ کچھ ان کے وکیل جو مائیکل کوہن تھے، ان کی ٹیپ بھی سامنے آ گئی ہے، اور دوسرا یہ پوتن کے معاملے میں جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی ان کی جو لوکل یو ایس ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی اس کے اوپر تنقیدی جائزہ لیا اور تنقیدی بات کی، اور انہوں نے پوتن کو ڈیفینڈ کیا ہے مسٹر ٹرمپ نے۔ تو میرے خیال میں یہ واقعی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ ڈائیورٹ کیا جائے اور ایشوز چینج ہو جائیں، کیونکہ جیسے ایشو چینج ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے میڈیا کو دوسری اسٹوری ملتی ہے تو وہ ہائپ کم ہو جاتی ہے۔
تاہم یہاں امریکہ میں اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے ڈائریکٹر گوپال سوامی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
نہیں جی، دیکھیے ٹرمپ جو ٹرمپ روز نہ روز ہم آپ پر ہم دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے، آج یہ ڈسٹریکشن آج کل وہ ڈسٹریکشن، تو آپ کی وہ تھیوری تو کریکٹ ہوگا مگر یہ نہیں کہ وہ تھیوری ہی کریکٹ ہوگا، ایسے بہت ساری تھیوریاں بھی ہے اور یہ بزنس ایز یوزول بھی ہے ان کے یہ جو ایڈمنسٹریشن کی۔
اتوار کو کیلیفورنیا میں رونلڈ ریگن صدارتی لائبریری میں ایران سے متعلق امریکی پالیسی پر خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکہ میں مقیم ایرانیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے آبائی وطن میں احتجاجی تحریک کی حمایت کرے۔ گوپال سوامی کی نظر میں ایرانی حکومت کو تبدیل کرنے میں امریکہ میں موجود ایرانی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
یہاں کے جو رہنے والے ایرانی ہیں ان کی بھی فیملی ایران میں رہتی ہے، ان کی بھائی رہتے ہیں، ان کی بہنیں رہتی ہے یا ان کی کچھ تو فیملی رہتی ہے، تو یہ جو پومپیو نے کہا ہے یہ سب ایرانیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ سے بڑا سگنل جو ہے وہ ہے یہ ایرانیوں کو کہتے ہیں کہ امریکی گورنمنٹ جو ہے ایرانیوں لوگوں کے خلاف نہیں ہے، صرف ایرانی رجیم کے خلاف ہے، تو ان کو ایک مورل سپورٹ دینا، ان کو ایک آرگنائزیشنل سپورٹ دینا یہ اسٹریٹجی پڑتا ہے۔
ڈاکٹر عطا کہتے ہیں کہ اگر امریکہ چاہے تو ایرانی تارکین وطن کو اپنے آبائی ملک میں جاری احتجاجی تحریک کی حمایت کرنے کے لیے متحرک کر سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔
اگر یو ایس کی طرف سے ان کو آشیرواد ملتی ہے اور کچھ ایسے ناصر کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل وہ کریں گے، وہ وہاں پہ ایران کا ان کے اوپر انفلوئنس نہیں جائے گا۔ یہی سچویشن ہمیں ترکی میں نظر آئی کہ جب ترکی میں انقلاب آیا تو جو گولن کے لوگ تھے یا جو گولن کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ان کی طرف سے یہی کہا گیا تھا، اور تو یہ اردگان کی طرف سے کہ جو گولن جو اس میں بیٹھ کے انہوں نے میرے خلاف تحریک چلائی اور میرے خلاف سارے لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، تو یہ سیم سچویشن ہے۔ اگر یو ایس وہاں کے لوکل لوگوں کو ایکسائٹ کرتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مختلف قسم کے جو مظاہرے اور ان کی سپورٹ میں یو ایس میں یہ باقی کنٹریز میں کریں، اگر وہ سپورٹ کریں گے ان کو اور موٹیویٹ کریں گے تو دے کین ڈو دیٹ، اس میں وہ جائیں گے اور اس سے حالات بجائے ٹھیک ہونے کے خرابی کی طرف سے جائیں گے، کیونکہ اگر ان کے جو حامی ایران میں ہیں پھر ایرانی گورنمنٹ ان کو دبانے کی کوشش کرے گی تو پھر وہ اس سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی۔
یہ تھے پیرس یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے واشنگٹن.
امریکہ کے قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹن کی وائٹ ہاؤس کی خبر پر جو ناموضوع تبصرہ کیا اس کا مقصد صدر ٹرمپ کی بے حرمتی کرنا نہیں تھا. کوٹس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ میں نے ایک انٹرویو کے دوران ایک بریکنگ نیوز پر جو تبصرہ کیا اس پر کچھ خبروں میں میرے ارادے کو غلط طور پر رنگ دیا گیا. میں نے اعتراف کیا تھا کہ میرا رد عمل مناسب نہیں تھا, لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر صدر ٹرمپ کے اقدام کی توہین نہیں تھا. اے ایس پی ای این انسٹیٹیوٹ میں ایم ایس این بی سی کی اینکر اینڈریا مچل کے ساتھ انٹرویو کے دوران جب انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ پوٹن کو وائٹ ہاؤس سے مدعو کیا گیا ہے تو ڈین کوٹس کا کہنا تھا
Say, we have some breaking news. The White House has announced on Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in the fall.
Say that again.
ڈین کوٹس نے یہ اطلاع سننے کے بعد کیا کہا؟ ولادیمیر پوٹن آ رہے ہیں, کیا میں نے صحیح سنا؟ اوکے, یہ بڑی خصوصی بات ہوگی. یہ تھے ڈین کوٹس کے الفاظ. ایک بیان میں معذرت کرتے ہوئے کوٹس نے کہا کہ وہ اور تمام انٹیلیجنس ادارے پابند ہیں کہ صدر کی ان کوششوں میں ہر ممکن اطلاع دیں اور انہیں مطلع رکھیں جو وہ امریکہ کے آنے والے انتخابات میں روسی مداخلت کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
پاکستان کے عام انتخابات 2018. اس موقع پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خصوصی نشریات سنیے.
25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست. پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر.
امریکہ میں اس سال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریاست میشیگن کے گورنر کے عہدے کے امیدوار سمیت 90 سے زائد عہدوں کے لیے مسلمان امیدوار بھی میدان میں ہیں, جن کی اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑ رہی ہے, جبکہ بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ مسلمان امریکیوں کو کسی ایک پارٹی کا ہو رہنے کے بجائے دونوں سیاسی جماعتوں میں اپنی نمائندگی حاصل کرنی چاہیے. اس حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی اسفر امام نے.
امریکی مسلمان پہلی بار اس بڑی تعداد میں قومی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, تاہم مسلم فار ٹرمپ کے سربراہ معروف ریپبلکن رہنما ساجد تارر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ریپبلکن پارٹی میں بھی جگہ بنانا چاہیے.
اس دفعہ مڈ ٹرم الیکشنز میں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 90 سے زیادہ مسلمان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں مڈ ٹرم میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیوی رہیں گے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا کافی مینڈیٹ ڈلیور کیا ہے. اور پاکستانی اور بالخصوص پاکستانیوں کو اب سوچنا چاہیے کہ سارے ایک سائڈ پہ نہ جائیں, ریپبلکن پارٹی کو بھی چانس دیں, دیکھیں ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی سپورٹ کریں, لیکن میک شور کریں کہ وہ اس جمہوریت کے سفر میں حصہ لیں اور اپنی پریزنس کو فیل کرائیں.
اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے مرکزی رہنما سینٹر فار پیس کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری بھی انہی خیالات کے حامی ہیں.
عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ امیگرنٹ مسلمان, خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں پاکستان کے, وہ ریپبلکن پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تاریخی طور پہ جب مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اس طرح کی پیغامات دیے, تو اس کا ایک فطری نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی, خاص طور پہ امیگرنٹ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت وہ شفٹ کر گئی ریپبلکن پارٹی سے ڈیموکریٹک پارٹی تک. لیکن مسلمانوں میں یہ شعور ضرور ہے کہ سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہیں ہونے چاہیے, تو لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا کہ وہ اور بیلنس ہوں. چونکہ جو مزیدار بات یہ ہے پولیٹیکلی, آپ مسلمانوں کو کسی ایک ہول میں فکس نہیں کر سکتے, ایک باکس میں نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلمان اگر جب ویلیوز کی بات ہو, خاندانی نظام کی بات ہو, معاشرتی نظام کی بات ہو, تو وہ ان کے زیادہ تر ویلیوز ریپبلکن پارٹی کی ویلیوز کے ساتھ ملتے ہیں.
امریکہ بھر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں حصہ لینے والے مسلمان امریکی زیادہ تر ریاستی اسمبلی کی رکنیت کے امیدوار ہیں, اور وہ اپنی پارٹی کا پرائمری پہلے ہی جیت چکے ہیں, جبکہ عرب نژاد عبدالسید وہ پہلے امریکی مسلمان ہیں جو ریاست میشیگن سے گورنر کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں, اور وہ ان 13 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو اس بار ریاست میشیگن سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. اس ریاست میں بڑی تعداد میں عرب نژاد امریکی آباد ہیں. اگر کرشماتی شخصیت کے مالک نوجوان السید اپنی صلاحیت منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک خوشگوار سیاسی تبدیلی کے مترادف ہوگا. السید کہتے ہیں,
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school. And he asked me if I'd ever consider running for office. And at that point, I thought that was off limits.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کالج سے گریجویشن کیا تو بل کلنٹن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میڈیکل کالج میں کیوں داخلہ لے رہے ہیں اور کیا وہ کبھی کسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہیں گے. اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ کام میری بساط سے باہر ہے. اگر دیکھا جائے تو واقعی اس وقت یہ ان کی بساط سے باہر تھا, کیونکہ حال ہی میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں بھی تعصب کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب وہ خود کو اس کا اہل سمجھتے ہیں اور ممکن ہے کہ ملک کے پہلے مسلمان امریکی گورنر بن جائیں. اسامہ سبلانی کا تعلق مشیگن کے شہر ڈیربورن سے ہے جہاں وہ عرب امریکی نیوز شائع کرتے ہیں. ان کے بقول گزشتہ 10 برسوں میں عرب نژاد امریکیوں کے لیے حالات میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. ان کا کہنا ہے,
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African American, would he make it?
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جان کینیڈی نے انتخاب لڑا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ پہلے کیتھولک ہیں, کیا وہ وائٹ ہاؤس جا سکیں گے؟ لیکن انہوں نے کر دکھایا. جب براک اوباما نے انتخاب لڑا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے افریقی امریکن ہیں, کیا وہ جیت سکیں گے؟ کیا یہاں اتنے افریقی امریکن ووٹ ہیں جو انہیں منتخب کرا سکیں؟ نہیں, لیکن انہوں نے کر دکھایا, ہاں 2 بار. اس لیے مسلمان امریکی کے لیے بھی موقع موجود ہے کہ وہ گورنرشپ حاصل کر سکے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کے عام انتخابات 2018. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک.
ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 kHz پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
افغانستان کے شمال میں واقع شہر مزار شریف میں درجنوں کی تعداد میں خواتین ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے. انہوں نے معاشرے کی ان فرسودہ روایات کو توڑا جو انہیں ڈرائیور لائسنس لینے سے روکتی تھی. خواتین کے حقوق کی علمبرداروں کا کہنا ہے کہ افغان خواتین اگر بھرپور طور سے خود مختار اور آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو انہیں لازماً ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دوسروں کی محتاجی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار میرویس بہزان نے ایسی ہی ایک ڈرائیونگ کلاس کا دورہ کیا. یہ اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ اب مزار شریف کے گلیوں میں خواتین گاڑیوں کو چلاتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ خواتین گاڑی چلا رہی ہیں. اس ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دوران خواتین نے ایک مہینے کی طویل کلاس مکمل کی. ان ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ خود پر اعتماد اور خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے. ایک خاتون ڈرائیور رخسار نوری کا کہنا ہے,
بنظر میں خود شیک فرصت خوب ہے.
In my opinion, this is a great opportunity for women to learn how to drive.
میری رائے کے مطابق خواتین کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ کس طرح ڈرائیونگ سیکھے. میرے خیال میں ہر ایک کو ان کی حوصلہ شگنی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ایک دوسری ڈرائیونگ سیکھنے والی خاتون پروانہ نوری کا کہنا ہے, خواتین کو ڈرائیونگ کے دوران مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ اکثر منفی باتیں کرتے رہتے ہیں, انہیں خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ٹریفک کی انتظامیہ مختلف امور اور نجی تنظیموں سے وابستہ خواتین کو ڈرائیونگ کے کلاسز میں مدد دے رہے ہیں. رخسار کو ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اپنے والدین کی پوری سپورٹ حاصل ہے. روشان نوری کہتی ہیں, ہم خواتین اکثر مساوات کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کا نصف حصہ ہے, اس لیے ہمیں ان فرسودہ روایات کے خلاف لڑنا ہوگا. ہم بھی مردوں کی طرح ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو یہ ثابت کرے کہ ہم ہر کام کی اہلیت رکھتے ہیں. پچھلے سال تقریباً 300 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا تھا اور یوں شمالی افغانستان کی ان خواتین نے اس میدان میں دیگر افغانی خواتین سے سبقت حاصل کی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے عام انتخابات سن 2018۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور انتخابی نتائج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
پاکستان کے عام انتخابات سن 2018۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور انتخابی نتائج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گواٹیمالا میں حال ہی میں تقریر کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ کو اپنی جنوبی سرحد پر غیر قانونی ترک وطن کے بحران کا سامنا ہے۔ تارکین وطن کی اکثریت گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور سے آ رہی ہے۔ اس سال کے آغاز سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وسطی امریکہ کے ان ملکوں کو چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے اکثر امریکہ کی جنوبی سرحد کا خطرناک سفر اس امید پر اختیار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر داخل ہو سکیں۔ نائب صدر نے اس جانب توجہ دلائی کہ بہت سے لوگ اقتصادی مواقع کی تلاش میں یہ سفر اختیار کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ گمراہ کن تصور ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے قوانین کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور بغیر روک ٹوک ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نائب صدر پینس نے اعادہ کیا کہ امریکہ بدستور قانونی ترک وطن کا خیر مقدم کرے گا۔ صرف گزشتہ برس ہی امریکہ نے 11 لاکھ قانونی تارکین وطن کا استقبال کیا، جن میں گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کے تقریباً 50,000 قانونی تارکین وطن شامل تھے۔ لیکن جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی سرحدیں نہیں ہیں تو آپ کا ملک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت سرحدی قوانین کے نفاذ اور مقدمات کے طریقہ کار کو وسعت دے رہی ہے۔ جنوبی سرحد پر ایک نئی دیوار کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے خاندانوں کو یکجا رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے قوانین کے نفاذ اور سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ نائب صدر پینس نے ایل سلواڈور، گواٹیمالا اور ہنڈراس کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کے بہاؤ کو روکنے کی خاطر اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس کے لیے انسانوں کی تجارت کے خلاف کارروائی کریں، بدعنوانی اور مجرم ٹولوں کے تشدد کا قلع قمع کریں اور اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں، اقتصادی موقعوں میں اضافہ کریں اور روزگار مہیا کریں۔ نائب صدر پینس نے وسطی امریکہ کے لوگوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی قوم خوشحالی سے ہمکنار ہو۔ اگر آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو قانونی طور پر آئیں یا پھر بالکل نہ آئیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو قانون سے اجتناب کرتے ہوئے امریکہ لا سکتا ہے تو ان پر یقین نہ کریں۔ منشیات کے اسمگلروں اور انسانی تجارت میں ملوث لوگوں کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر امریکہ آنے کے لیے اپنی یا اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ امریکہ نے اپنی سرحد کو محفوظ بنانے اور اس بحران کو ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، جیسا کہ نائب صدر پینس نے توجہ دلائی کہ ہمیں معلوم ہے کہ گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کی مدد سے ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان کے عام انتخابات سن 2018۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری خصوصی نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک جاری رہیں گی۔ سنیے ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور انتخابی نتائج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست۔ پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
جگنوں سے بھر لینا چل بیت جا کہیں نہ یہ پل۔ جھگنوں سے بھر لیا چل بیت جائے کہیں نہ یہ پل، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل۔
پروفیسر احمد عقیل روبی صاحب ہمارے مہمان ہیں، آپ کی شخصیت کا وہ کون سا پہلو ہے جس پہ خود آپ بات کرنا چاہیں؟
میں نے ناول بھی لکھے، شاعری بھی کی، شارٹ سٹوریز بھی لکھی، تراجم بھی کیے، اس کے بعد خاکے بھی لکھے۔ میں کیا بتاؤں کون سی
مجھے پتا، تفصیل بہت ہی لمبی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ روبی تخلص ہے آپ کا؟
ہاں جی، یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی پردے کے پیچھے کوئی خاص راز نہیں چھپا ہوا۔ میٹرک میں جب فارم پور کر رہے تھے ہم، سب لڑکوں نے تخلص لکھے، تو میرا ریئل نیم غلام حسین ہے۔ تو ہمارے ماسٹر ایک تھے دل محمد فضا، انہوں نے کہا تم سوز تخلص رکھ لو۔ تو پورا نام جو میں جس پہ تنخواہیں لیتا ہوں، جو اصل نام ہے جس پہ جنم پتری بنی، وہ غلام حسین سوز۔ تو اس کے بعد مجھے اس نام میں تھوڑا سا عجیب و غریب لگا، تو پھر میں نے پورا نام اپنا تبدیل کیا، احمد عقیل روبی۔
اچھا،
زوبی ایک آرٹسٹ تھے بہت اچھے،
جی جی جی،
مجھے ان کی لفظ ساؤنڈ بہت اچھی لگتی تھی، زوبی۔ تو میں زے کا نقطہ مٹا کے میں نے روبی لکھ لیا، حالانکہ اس وقت تک مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ کس زبان کا لفظ ہے۔
تو شروع کب ہوا لکھنے لکھانے کا یہ کاروبار؟
تو ایم اے کر کے جب میں لاہور آیا، تو پھر مجھے ناصر قاسمی ملے، قتیل شفائی ملے، احمد ندیم قاسمی ملے، ان سب کی جوتیاں سیدھی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بی اے کے بعد، بلکہ میٹرک کے بعد، میں فلمی گیت لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ تو میں آمبوں کی ایک ٹوکری ملتان سے لے کر قتیل شفائی کے پاس پہنچا۔
اچھا،
تو قتیل صاحب نے کہا کہ یار یہ سب کچھ ٹھیک ہے تمہارا، لیکن یہ فلمی دنیا جاہلوں کا جنگل ہے، اس میں پڑھ لکھ کے آؤ گے تو بات بنے گی۔ میں نے فوراً کاپی پھاڑ دی اور ایسے میں داخلہ لیا، بی اے کیا، ایم اے کیا۔ تو قتیل صاحب کہا کرتے تھے کہ میری اولاد نے میری بات نہیں مانی، پڑھائی کے سلسلے میں ساتھ بھی نہیں مانی۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایونیو اسٹوڈیو میں دو کمروں میں دو مختلف شاعر دو مختلف میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ گانے لکھ رہے تھے، ایک میں قتیل شفائی صاحب تھے اور دوسرے میں میں تھا۔
پاکستان الیکشنز 2018، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ سنیے ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور انتخابی نتائج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 2 5-5 منٹ کے بلیٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمارا یہ پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ. تو خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.